نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، إذا مؤمنك دوسروں کے مقابلے میں بہت سارے اعتبارات سے زیادہ عمدہ اور بہتر ہونا چاہیے، جو چیز غیر مؤمن میں ہے وہی چیز مؤمن میں، جو بری خصلت وہاں ہے وہ بری خصلت یہاں، تو فرق کیا ہو؟ فرق تو ہے کہ یہ مومن ہو اور یہ غیر مومن ہو، لیکن وہاں بھی بری خصلت ہے، یہاں بھی بری خصلت، اسی لیے ایسے شخص کو ناقص مومن کہا جاتا ہے. نفس ایمان تو اس کا پورا ہے، ایمان باللہ بھی ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں. لیکن اسے ناقص مومن اس لیے کہا گیا کہ جو اچھی خصلت اس میں ہونی چاہیے وہ اچھی خصلت نہیں ہے، اور جو بری خصلت نہیں ہونی چاہیے وہ بری خصلت ہے، تو کہا کہ یہ ناقص مومن ہے. المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم، کامل مومن وہ ہے. فی الحقیقت مومن کہلائے جانے کے قابل وہ ہے جس سے لوگوں کو اطمینان ہو اپنی جانوں کے بارے میں اور اپنے اموال کے بارے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن ایسا ہے کہ مسلم غیر مسلم دونوں اپنے دل دماغ میں یہ بات لیے ہوئے ہو کہ اس شخص سے ہماری جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس شخص سے ہماری پراپرٹی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرے گا اور یہ ظلمن کسی کی پراپرٹی پر ہاتھ نہیں ڈالے گا. تو دیکھو اس میں اچھی خصلت ہے، اس لیے اس کو المؤمن کہا گیا. لیکن ایک شخص جو ہے اس کے پاس نفس ایمان تو ہے، عقائد سارے درست ہیں، لیکن بری خصلت ہے، اور وہ بری خصلت یہ ہے کہ لوگوں کی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور لوگوں کی پراپرٹی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، جہاں ضرورت پڑی قتل کر دیا اور جہاں موقع ملا مال ہڑپ کر لیا، پراپرٹی لے لی، کسی کا کھانا لے لیا، کسی کا قلم لے لیا، اور اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ پراپرٹی کے بارے میں اس کا بھروسہ نہیں ہو سکتا، مال کے بارے میں اس کا بھروسہ نہیں ہو سکتا، کہ کچھ بھی کر سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی قتل کر سکتا ہے. تو دیکھو بری خصلت سے اب موصوف ہو گیا، بری خصلت سے موصوف ہو گیا تو یہ المومن نہیں رہا، یعنی کامل مومن نہیں رہا، یہ مومن کہلائے جانے کے قابل نہیں رہا. تو مومن میں بھی بری خصلت اور غیر مومن میں بھی بری خصلت، ایسا نہیں ہونا چاہیے. غیر مومن میں بری خصلت اگر ہے تو مومن میں اچھی خصلت ہونی چاہیے، اور غیر مومن میں اگر کوئی اچھی خصلت ہے اور مومن میں نہ ہو تو وہ کتنا برا مومن ہوگا. کہ معاملہ الٹا ہو گیا کہ ہے غیر مومن لیکن کسی کی پراپرٹی پہ ہاتھ نہیں ڈالتا, ہے غیر مومن لیکن وعدہ پورا کرتا ہے, ہے غیر مومن لیکن جھوٹ کبھی نہیں بولتا. اور مومن جھوٹ بول رہا ہے, مومن وعدہ خلافی کر رہا ہے, یہ کتنا برا لگتا ہوگا. تو مومن جو ہے اسے موصوف بالخصلات الحمیدہ ہونا چاہیے, اچھی اچھی خصلتیں اس میں ہونی چاہیے, اچھی اچھی عادتیں ہونی چاہیے. مومن میں اور غیر مومن میں فرق, اور پھر طالب علم مومن اور غیر طالب علم مومن, ان میں بھی فرق ہونا چاہیے کہ یہ مومن ہے لیکن یہ طالب علم نہیں, یہ مومن ہے یہ طالب علم ہے. تو جیسے ہی ایک شخص طالب علم ہو جاتا ہے تو وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے, پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ اس کو نہیں معلوم ہوتی. پھر طالب علم جب کوئی بن جاتا ہے تو اس کی تین نیتیں ہوتی ہیں, ایک تو ایک علم کو حاصل کروں گا, اس پر عمل کروں گا اور دوسروں کو عمل کرواؤں گا. تو یہ طالب علم اور غیر طالب علم میں فرق ہو جانا چاہیے. اور ایک وہ طالب علم ہے جو ابھی طلب علم میں لگا ہوا ہے, اور ایک وہ ہے جو ضابطے سے فارغ ہو گیا ہے یعنی عالم ہے. ایک وہ مومن جو کہ عالم ہو چکا ہے اور ایک وہ جو ابھی طالب علم ہے, ان دونوں میں بھی فرق ہونا چاہیے. علم میں جتنا اضافہ ہوتا چلا جائے, علم میں جتنا اضافہ ہوتا چلا جائے اتنا ہی عمل میں اضافہ ہونا چاہیے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جن لوگوں کے پاس یہ دو چیزیں ہیں, ایمان اور علم, وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا, یرفع اللہ, سمجھے, یرفع اللہ. اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ مومنین جو حاملین علم ہے ان کے درجات ان مومنین سے جو حاملین علم نہیں ہے زیادہ ہے. تو کیا اس کا صرف یہ معنی ہے کہ مؤمنین علماء کا درجہ مؤمنین غیر علماء سے زیادہ ہے, یہ معنی ہے اس کا؟ صرف علم حاصل کر لینے سے درجہ بڑھ جاتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں, ایمان لانے کے بعد علم بھی حاصل کرتے ہیں, تو اس علم کی برکت سے ان کی عملی زندگی میں فرق آ جائے گا, اور عملی زندگی میں چونکہ فرق آ جائے گا اس لیے وہ غیر علماء سے افضل ہو جائیں گے اور ان کے درجے بہت بڑھ جائیں گے. ورنہ وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور علم پر عمل نہیں کرتے, ان کو تو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا. تو آپ ماشاءاللہ طالبین علم ہیں, ہم الحمدللہ طالبین علم ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں یہ ممتاز حیثیت عطا فرمائی, یہ ممتاز حیثیت کہ ہمیں صرف سادہ مومن نہیں رکھا, مومن طالب علم, طالب علم مومن. اور اپنے بارے میں زندگی بھر ایسا تو کہنا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہمیں عالم مومن بنایا یا مومن عالم بنایا. اپنے بارے میں عالم ہونے کا دعویٰ یہ تو بری بات ہے, لیکن طالب علم ہیں ہم, اور طالب علم بھی جیسے ہونے چاہیے ویسے نہیں, لیکن ہیں طالب علم الحمدللہ, کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں, جس طرح بھی ہو پڑھ لیتے ہیں، اور جو کچھ کوتاہیاں کر رہے ہیں ان کوتاہیوں کے نتیجے میں علم سے محروم کر دیا جانا چاہیے، وہ بھی اللہ نے نہیں کیا. اللہ نے فضل فرمایا کہ لگائے رکھا. تو جو مومنین ہیں ان کو غیر مومنین سے ممتاز ہونا چاہیے، اور پھر مومن طالب علم بن جائے تو اور ممتاز، اور عالم بن جائے تو اور ممتاز، اور پھر علم میں جتنا اونچا بڑھتا چلا جائے اتنا ہی ممتاز ہونا چاہیے. اب اس کی نماز بھی الگ ہونی چاہیے، اس کی تسبیحات الگ ہونی چاہیے، اس کے معمولات الگ ہونے چاہیے. وہ تو نفل نہیں پڑھتا، یہ نفل پڑھنا چاہیے. وہ ذکر نہیں کرتا، ذکر کرنا چاہیے. وہ سنتیں نہیں پڑھتا، سنتیں پڑھنا چاہیے. ممتاز کا تو یہ معنی نہیں، ممتاز کا یہ معنی نہیں کہ وہ کپڑوں میں ہم ممتاز ہو جائیں، ان سے بیٹھک میں ممتاز ہو جائیں ہم، کہ وہ سب نیچی جگہ پر بیٹھے ہم اونچی جگہ پر. نہیں، عملی زندگی میں، اعمال میں ہم ممتاز ہو جائیں، اور اتنے ممتاز ہو جائیں کہ ہماری زندگی معاصی سے پاک ہو جائے. یہ تو ظاہر ہو گیا، اور ہماری زندگی اخلاق رذیلہ سے پاک ہو جائے، یہ باطن کی بات. اور تیسری چیز، ہماری زندگی میں الشیم الحسنہ بھی آ جائے. یہ جو ظاہری، ظاہر میں ہم کنڈکٹ کرتے ہیں پولائٹنس وغیرہ، یہ الشیم الحسنہ ہے، جنہیں ہمارے عرف میں اخلاق کہتے ہیں، کہ ماشاءاللہ بہت اخلاق والا ہے. تو شرعی اصطلاح میں اخلاق کا تعلق تو قلب سے ہے. قلب کی بری حالتوں کو بھی اخلاق کہتے ہیں، اور قلب کی اچھی حالتوں کو بھی اخلاق کہتے ہیں. بری حالتیں ہیں انہیں اخلاق رذیلہ کہتے ہیں، اچھی حالتوں کو اخلاق حمیدہ کہتے ہیں. یہ تو اخلاق کا تعلق تو دل سے ہے. اور الشیم الحسنہ، تم کب آئے، آپ کب تشریف لائے، یہ ہے الشیم الحسنہ. کوئی آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی آیا، تو اس طرح کر کے ان سے ملاقات کر، یہ بھی الشیم الحسنہ ہے. اور اس سے آگے الشیم الحسنہ کھڑے ہو گئے کہ کوئی مہمان آیا ہوگا، ملاقات کر لی. یہ جو عرف میں ہم جس کو اخلاق کہتے ہیں، الشیم الحسنہ ہے. عالم کو جو ہے، عالم کو عمل میں بھی ممتاز ہونا چاہیے، اخلاق باطنہ بھی ممتاز ہونا چاہیے، اور الشیم الحسنہ بھی ممتاز ہونا چاہیے. ایک لگا کر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آ گئے ملنے کے لیے، اور دیوار سے ہٹ کر کے بیٹھ گئے. اگر دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دل میں کبر نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ اخلاق کے خلاف نہیں ہے. یہ اس لیے کہ دل میں تواضع ہے، لیکن ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ذرا ایسا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں. یہ الشیم الحسنہ. اور الشیم الحسنہ جس شخص میں جتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اتنی ہی اسے اس کی محبوبیت بڑھتی چلی جاتی. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان میں ایک بڑے بزرگ تھے، بہت اونچے درجے کے عالم، بہت اونچے درجے کے سیاستدان، اور بہت اونچے درجے کے بزرگ. وہ چیف منسٹر رہے ہیں بھٹو کے دور میں، تو پولیٹکس میں بھی بہت بصیرت تھی، اور گندی پولیٹکس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہے ان کی سیاست پر. اور ان کے دور میں اچھے اچھے کام بھی بہت ہوئے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے بہت اچھے اچھے کام ہوئے، بہت اونچے درجے کے عالم تھے. لیکن الشیم الحسنہ سے بھی آراستہ، جنہیں ہم آداب بھی کہہ سکتے ہیں، تو بڑھاپے میں بھی
اپنی کرسی میں بیٹھے ہوئے ہوں اور کمرے میں کوئی بھی مہمان داخل ہو تو اس کا استقبال کھڑے ہو کر کرتے تھے، کھڑے ہو کر کرتے تھے. اور جب شاہی مراد آباد کے وہ فاضل ہیں، جب ہندوستان کا سفر ہوا اور شاہی مراد آباد مدرسے میں ان سے کہا گیا کہ آپ درس دیجیے، تو سب طلبہ جمع ہو گئے اور شیخ الحدیث کی جو مسند ہے وہاں حضرت کو بیٹھنا تھا تو نہیں بیٹھے اس کے اوپر. اور انہوں نے یہ کہا کہ اس مسند پر بیٹھ کر کے تو ہمارے اساتذہ نے ہمیں پڑھایا ہے، اس مسند پہ ہم کیسے بیٹھ سکتے؟ ہماری مدارس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جن اساتذہ نے ہمیں پڑھایا، جس جگہ پہ بیٹھ کے پڑھایا وہیں بیٹھ کے ہمیں پڑھانا پڑتا ہے. ایک انتظامی مجبوری ہے، بیٹھیں گے کیا کریں گے. جیسے کہ ہر استاد اگر آگے پیچھے ہٹنا چاہے گا تو کیسے ہٹے گا. لیکن میرا صرف سوال یہ ہے کہ کیا یہ خیال بھی ہمیں آتا ہے وہاں بیٹھتے ہوئے کہ تو وہ جگہ ہے جہاں میرے اساتذہ بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے، میں یہاں بیٹھ کے کیسے پڑھتا؟ کیا ہم سے اتنا بھی ہوتا ہے کہ چلو انہوں نے ہمیں گدی میں بیٹھ کے پڑھایا، ہم ذرا گدی ہٹا لیتے ہیں اور زمین پہ بیٹھ کے پڑھا لیتے ہیں؟ یہ خیال ہی نہیں آتا، بلکہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ اب ہم وہاں بیٹھنے جا رہے ہیں جہاں ہمارے اساتذہ بیٹھا کرتے تھے، نہیں بیٹھے. یہ ہے یہ اعمال، یہ اخلاق، یہ شیم الحسنہ. تو ایک مومن کو غیر مومنین کے مقابلے میں، ایک طالب علم کو غیر طلباء کے مقابلے میں، اور ایک عالم کو غیر علماء کے مقابلے میں ممتاز ہونا چاہیے ہر چیز میں، معمولات میں بھی، اعمال میں بھی، عبادت میں بھی، تزکیہ کی فکر میں بھی، لباس میں بھی، اٹھنے بیٹھنے میں بھی، بات چیت کرنے میں بھی. وقصد فی مشیک وغدد من صوتک، دیکھو قرآن میں ہے. وقصد فی مشیک، دیکھو بھائی وقار ہو، وقار، ڈگنیٹی بہت بڑی چیز ہے. ڈگنیٹی بہت بڑی چیز کہ آدمی جب دیکھو دوڑتا بھاگتا ہوا نظر آئے، آدمی وقار کے ساتھ چلے. وقار سالکین کے لیے تو آداب میں سے ہے، آداب سالکین. اب سلوک میں بھی دلچسپی اتنی نہیں لیتے، جیسے طلب علم میں محنت کم ہو گئی تو سلوک میں بھی بہت محنت کم ہو گئی. ورنہ پچھلے زمانے میں جیسے ہی ایک شخص کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے مرید ہو جاتا تھا تو راستے میں اس طرح چلتا تھا، وہ اس کی نگاہیں زمین پر ہوتی تھی. یہ آداب سلوک میں سے ہے کہ سالک کو نگاہ اپنی زمین پر رکھنی چاہیے، ادھر ادھر دیکھنا نہیں چاہیے بغیر ضرورت کی. تو جیسے ہی وہ نیچی نگاہ سے چلے گا تو اس کی زندگی میں وقار آ جائے گا. جیسے ہی نگاہیں نیچی ہو جائے گی تو حرکت میں کمی آ جائے گی. اسی لیے تو نماز جو ہے وہ حرکت سے سکون کی طرف آئی تاکہ وقار بڑھتا چلا جائے. پہلے شروع میں یہ تھا کہ ادھر ادھر دیکھ بھی سکتے ہیں، نماز میں بات بھی کر سکتے ہیں، تو جب حرکت ہوگی حرکت سے وقار کم ہو جاتا ہے، اور حرکت میں کمی آئے گی تو آٹومیٹکلی وقار آ جائے گا. تو کہا کہ ادھر ادھر مت دیکھو، سینہ اگر ادھر ادھر ہو گیا تو نماز خراب ہو جائے گی، چہرہ اگر ایسا ہو گیا تو نماز مکروہ ہو جائے گی، اور کنکھیوں سے دیکھ لیا تو نماز خلاف اولا ہو جائے گی. دیکھا بالکل یہ وقار ڈال رہے ہیں نماز. پھر تعدیل ارکان کا حکم ہوا، اسی لیے ہوا کہ وقار رہے. جو کام آہستہ سے کیا جاتا ہے اس میں وقار نظر آتا ہے، ڈگنیٹی نظر آتی ہے. اسی لیے بڑوں اور چھوٹوں میں یہی فرق ہے کہ چھوٹوں میں وقار اور ڈگنیٹی نہیں ہوتی اور بڑوں میں وقار اور ڈگنیٹی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ وقصد فی مشیک، اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرو، دوڑ بھاگ نہ ہو. اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون. حالانکہ جماعت کی بڑی فضیلتیں ہیں، اب گھر سے ایسے وقت پر نکلا ہے کہ آخری رکعت بھی شاید میری چھوٹ جائے، تو فضیلت کا تقاضا کیا تھا कि भक्ति हुई है, निकला और ऐसा ख्याल आ रहा है कि मेरी तकबीर गुला चली जाएगी, तो क्या करना चाहिए था? भक्ति हुई आना चाहिए था। लेकिन चूंकि वकार के खिलाफ है तो क्या ईदा वकीमत सलात फला तातुहा वा अंतुम तसाउन, कि इतनी महत्तम विशान इबादत है जिसमें तकबीर उला से ही शरीक होना इतनी फजीलत की चीज है, और फिर अगर तकबीर उला में नहीं तो कम से कम अतहियत ही को पकड़ लेता कि जमात की फजीलत मिल जाए, तो फिर कैसे आए हम? अलैकुमुस सकीनतु वल वकार, तुम सकीना सुकून को और वकार को लाजिम पकड़ो। और आगे फिर बता दिया कि जो तुम्हें मिल जावे वो पढ़ लो और जो छूट जावे उसे पूरा कर लो, तो उसकी फिक्र मत करो। यानी होया ताखीर से घर से निकलने वाले को ये कहा जा रहा है कि नमाज को पकड़ने की फिक्र मत करो, अपने वकार का ख्याल रखो। हरम शरीफ में दाखिल होने वालों को मनासिक की किताबों में क्या कहा जा रहा है? डिग्निटी और वकार के साथ। मस्जिद नबी में दाखिल होने वाले को क्या कहा जाता है? डिग्निटी और वकार। तो वक्सिद फी मशी का वगजुद मिन सौते, ये दो चीजें ये वकार से ताल्लुक रखती है कि आदमी वकार के साथ चले, वकार के साथ दौड़ भाग। तो हर काम को इस तरह करो कि जिसमें दौड़ भाग ना करना पड़े। और दूसरी चीज वगदुद मिन सौती, अपनी आवाज को पस्त रखो, आवाज को पस्त, बगैर जरूरत के शोर ना करे आदमी, बात करते हुए चीखना चिल्लाना मुनासिब नहीं, खाना खाते हुए अव्वल तो एक दुनिया की बात करने के लिए मना किया गया कि खाना खाते हुए दुनिया की बात मत करो, दीन की बात करो, और खामोशी का खामोश रह करके भी मत खाओ, जिक्र करते करते खाओ। लेकिन अगर गुफ्तगू हो रही है तो शोर तो नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए कि 150 आदमी अगर खाना खाने के लिए बैठेंगे और वो बातचीत करेंगे तो शोर कितना हो जाएगा। मेहमान हो तो मेहमान के सामने और ज्यादा एहतियात, और मेहमान न हो फिर भी वकार, वकार। घर में शोर कर रहे हैं, कोई सोया हुआ है, कोई सोया हुआ नहीं है, फिर भी बुरा लगता है। आप अगर घर में हो और आपका छोटा भाई पड़ोस वाले कमरे में जोर जोर से शोर करे और बात करे तो आप क्या करेंगे? फौरन उठ के जाकर के उसको खामोश करेंगे, या आप वहीं से चिल्ला करके उसे खामोश करने की कोशिश करेंगे? क्यों आप ऐसा क्यों करते हैं, क्यों कर रहे हैं? बस तो अगर घर में ये बात है तो बोर्डिंग में ये बात नहीं होनी चाहिए। बोर्डिंग और घर में क्या फर्क है? सिर्फ इतना फर्क है कि घर आपका 4 बेडरूम का है, 3 बेडरूम का है, 5 बेडरूम का है, और बोर्डिंग आपकी 70-80 बेडरूम की है। वो भी घर, ये भी घर है, वो भी घर है। घर में हम चाहते हैं कि सफाई सुथरा ही रहे, यहां भी हमें चाहिए कि सफाई सुथरा ही रहे। घर में हम जाते हैं तो इस्तिंजे से फारिग होने के बाद साफ सुथरा करके बाहर निकलते हैं। क्यों? मेरी माँ आएगी, मेरे वालिद आएंगे, मेरे भाई बहन आएंगे, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तो बोर्डिंग में भी मेरे सब भाई हैं, मेरा कोई बड़ा भाई है, मेरा कोई छोटा भाई है, इल्म में मुझसे बड़े लोग हैं यहाँ। कोई बीमार होगा, कोई हसास होगा, किसी को गंदगी देखकर उल्टी हो जाएगी, मतली आ जाएगी, तबीयत उसकी खराब हो जाएगी, तो मैं साफ सुथरा करके निकलूंगा किसी का ख्याल करते हुए, मेरा अल्लाह कितना खुश होगा। नजाफत मिनल ईमान, नजाफत ही तो ईमान का हिस्सा है। तो हर शख्स जो है, हर शख्स मौसूफ बिल वकार होना चाहिए, मौसूफ बिल वकार होना चाहिए। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला ने कुछ हदीस के तालिबीन को बात करते हुए देखा, कुछ वकार के खिलाफ कोई बात चल रही थी, तो आप फौरन उनके पास चले गए और उनके पास जाकर के उनको मुतनब्बे किया और कहा अंतुम अहलुल हदीस, अरे तुम तो हदीस वाले लोग हो और इस तरह की हरकत कर रहे हो, मुनासिब नहीं।
یہ میں نے چند مثالیں دی. بورڈنگ میں شور بالکل نہ ہو, بات چیت ہو تو شور نہ ہو, کھاتے ہوئے بات چیت کرنے کی ضرورت پیش آ جائے کر رہا لیکن شور نہ ہو. ہر وقت جو ہے وہ کھلکھلا کر ہنسنے کی عادت یہ اچھی چیز نہیں. جہاں بیٹھ گئے لمبے پیر کر کے بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر شخص گزر رہا تو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ یہ 150 طالب علم ہیں, ان میں کوئی بخاری شریف پڑھ رہا ہے, کوئی ترمذی شریف پڑھ رہا ہے, کوئی جلالین شریف پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہے, کوئی قصص النبیین پڑھ رہا ہے, یہ سب علوم پڑھ رہے ہیں, یہ بچے مبارک چیزیں پڑھ رہے ہیں, یہ سب میری نظر میں قابل تکریم ہے, قابل احترام ہے. جتنا زیادہ آپ اپنی زندگی میں احترام ابھی طالب علمی کی زندگی میں لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے اتنے ہی آپ نکھر کر امت کے سامنے آئیں گے اور اللہ آپ کو محبوبیت عطا کرے گا. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہماری اپنی قدر پہچاننے کی آپ توفیق نصیب کیجیے کہ ہم کون ہیں کیا ہے, ہماری اپنی ہم قدر پہچانے کہ ہم کون ہیں, ہماری حیثیت کیا ہے. اور اللہ تعالی شانہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کا احساس بھی ہمیں نصیب کیجیے, ہماری اپنی قدر بھی ہم پہچانے اور مستقبل میں ہماری جو ذمہ داریاں ہونے والی ہیں ان کا بھی احساس دیجیے تاکہ اس کے مطابق ہم رہیں اور اس کے مطابق ہم تیاری کریں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ 6 سال ہم ایسے گزاریں کہ ہمارے دلوں میں دین کی حمیت اور غیرت پیدا ہو جائے, جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی کہ ينقص الدین وانا حی, دین میں کوئی کمی آ سکتی اس حال میں کہ میں زندہ ہوں. تو مکروہ اور مستحب کے سلسلے میں بھی دیکھے گا کہ کچھ کمی آ رہی ہے تو اندر سے اس کی تکلیف ہوگی, ہو سکتا ہے کہ بول نہ سکے کسی عارض کی وجہ سے لیکن تکلیف اس کو ضرور ہوگی, فیلنگ ہو اندر سے. کسی مسلمان بھائی کو کسی برائی میں دیکھ کر اندر تکلیف ہوگی, حمیت غیرت, اگر جو کچھ کر نہ سکتا ہو اس لیے کہ وہ پرایا ہے اسے کیسے روکوں کیسے کہوں. یہ ہمارے اندر دینی حمیت آ جائے, جب دینی حمیت آ جائے گی, دینی غیرت آ جائے گی, دین کے معاملے میں غیرت, دین کے بارے میں حمیت, شریعت کے بارے میں حمیت, شریعت کے بارے میں غیرت, تو پھر آگے والی بات آ جائے گی. اور وہ کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات کی حفاظت اور اسلامی تعلیمات کی اشاعت کا جذبہ. اب وہ اسلامی تعلیمات کی حفاظت مطالعہ کر کے کرے گا, رٹ کر کرے گا, عمل کر کے کرے گا کہ میری زندگی میں آ جائے, حفاظت کرے گا کہ زندگی میں آ جائے, اور پھر اشاعت کر کے کرے گا کہ محفوظ ہو جائے, یہ مجھ تک محدود نہ رہے, آگے پہنچ جائے, آگے چلی جائے یہ چیز. وہ طلبہ پر خوب محنت کرے گا, وہ گھڑی کی طرف نہیں دیکھے گا, جہاں کہیں اسے موقع مل جائے گا وہ صرف اپنے کلاس روم کے طلبہ پر نہیں, ہر شخص پر محنت کرے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے میں کہہ دوں تاکہ یہ سنت آگے چلی جائے محفوظ ہو جائے, یہ دعا آگے چلی جائے محفوظ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ شانہ سے دعا بھی کرو کہ اللہ ہمیں اپنی قدر نصیب کیجیے, ہمیں اپنا ویلیو کیا ہے وہ اللہ ہمیں بتلائیے, اور ہمیں ہماری ذمہ داری کیا ہے وہ بھی ہمیں سمجھ دیجیے. یہ سب چیزیں اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے ہمارے زندگی اور وقار کے ساتھ. ہمارے جتنے بڑے لوگ ہیں ان کی ہم کتابوں کو ان کے سوانح کو پڑھتے ہیں, سادہ تھے لیکن وقار, سادگی اور وقار یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں, سادگی اور وقار یہ دونوں چیزیں, سادگی اور توازو یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں. وقار ہو, وقار آدمی ادب کے ساتھ کھڑا رہے, ہمبلنس کے ساتھ بات کرے لوگوں کے ساتھ, ہر ایک کا احترام کرے, کسی کو کچھ کہتے وقت بھی اس کو جھجک محسوس ہوتی ہو کہ یار کیسے کہوں کیسے کہوں, چلو ہمت کر کے اب کہنا ہی پڑے گا. الانا تو من اللہ والعجلت من الشیطان. اجلت, اجلت اس میں بہت کچھ آ گیا, اس میں وقار کے خلاف بھی ہے اجلت, اور بردباری تحمل. تو تحمل والا آدمی جو ہے وہ وقار کے ساتھ رہے گا, ایک دم وہ پھٹ نہیں پڑے گا, غصے کو کنٹرول میں رکھے گا, سچویشن کو سنبھال لے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد عبد القیس کے جو سردار تھے ان کے بارے میں کہا, ان کو کہا خود کہ تمہارے اندر کچھ خصلتیں ایسی ہیں کہ جو بہت اعلیٰ اور عمدہ ہیں, ان میں سے ایک کیا تھی؟ وقار. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, اور بڑی مشکل سے وہ لوگ آتے تھے, کچھ تو پہلی مرتبہ آئے تھے, تو جیسے ہی اونٹوں پر سے اترے وہ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا زیارت کر کے, مجلس میں بیٹھ کر, صحبت میں بیٹھ کر کلیجے کو ٹھنڈا کیا. اور وہ جو سردار تھے انہوں نے سب کے اونٹوں کو سنبھالا, سب کے اونٹوں کو باندھا, جو اونٹوں کے اوپر جو کجاوے تھے ان کو نیچے اتارا, جو کچھ اس زمانے کے اعتبار سے کرنا تھا وہ کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے کہ دیکھو پورا قافلہ یہاں آ گیا, اور وہ سردار اور امیر ہے وہ سب وقار کے ساتھ اپنا آہستہ آہستہ کام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خصلت کی تعریف فرمائی. تو ہمیں بھی بورڈنگ کے اندر, مسجد میں, کلاس روم میں وقار کے ساتھ رہنا چاہیے, وقار کے ساتھ. اور کوئی وقار کے ساتھ نہیں رہتا اس کو دیکھ کر کے ہم, ہمیں جو کرنا ہے وہ نہ چھوڑیں, اس لیے کہ پھر دو بے وقار ہو جائیں گے, اور پھر تین بے وقار ہو جائیں گے, اور چار بے وقار ہو جائیں گے, اور تمام اگر صاحب وقار رہیں گے تو ایک بے وقار ہے وہ بھی وقار والا ہو جائے گا. تو خلاصہ یہ ہو آج کی بات کا بھائی, کہ ایک مومن کو غیر مومن سے ممتاز ہونا چاہیے, پھر طالب علم کو مومنین میں ممتاز ہونا چاہیے, اور علماء کو اہل علم میں ممتاز ہونا چاہیے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.